السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
راؤ انوار کے سہولت کاروں کو بھی جواب دینا ہوگا، چیف جسٹس کے ریمارکس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان نے بھرپور کارروائیاں کر کے اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کی آماجگاہیں ختم کر دی ہیں، فوج کے ترجمان کا دعویٰ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
افغانستان میں قید 24 پاکستانیوں کی رہائی کا مطالبہ، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اس تحقیقات پر دوبارہ حملہ کیا ہے جو 2016 کی انتخابی مہم کے روس سے گٹھ جوڑ کے بارے میں کی جا رہی ہے. اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے پیر کے روز دعویٰ کیا ہے کہ وہ انقرہ کا فوجی آپریشن شام میں کردوں کے مزید مضبوط علاقوں تک بڑھا دیں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی ایک عدالت نے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی اور ایک مرکزی رہنما پیر افضل قادری سمیت بعض سرکردہ کارکنان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اس جماعت نے فیض آباد کے مقام پر گزشتہ سال نومبر میں 20 روز تک دھرنا دیے رکھا تھا، جس کی وجہ سے شہریوں کے معمولات زندگی پوری طرح متاثر ہوئے تھے. اسلام آباد سے اس بارے میں تفصیل دے رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی اور ایک مرکزی رہنما پیر افضل قادری سمیت بعض سرکردہ کارکنوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. ادھر عدالت عظمیٰ کے بینچ نے فوج کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے متعلق جمع کرائی جانے والی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے نامکمل قرار دیا ہے. دریاسنا ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے قبائلی نوجوان نقیب اللہ کے قتل کے مرکزی ملزم پولیس افسر راؤ انوار تا حال روپوش ہیں. عدالت عظمیٰ نے نقیب اللہ کے قتل کا از خود نوٹس لے رکھا ہے، اور پیر کو چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ راؤ انوار کے پاس اب بھی مہلت ہے کہ وہ خود کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیں. چیف جسٹس نے واضح کیا کہ عدالت اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ راؤ انوار کے سہولت کار کون ہیں، اور ان کو عدالت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. سماعت کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر طارق باجوہ نے عدالت کو بتایا کہ راؤ انوار کے دونوں بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں. پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
پاکستان کے کسی صوبے سے بھی کوئی بھی بندہ اگر یہ کہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، مسنگ پرسنز ہوں تو وہ قانون کے مطابق ہوں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہ ہو، تو یہ تو ہمارے آئین کے عین مطابق ہے نا. تو دیر فور اس کے اندر تو میرا مطلب ہے کہ حکومت تو ول گو آل آؤٹ ٹو انشور کہ کسی طریقے سے بھی جو پیسفل سٹیزن ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی ہراسمنٹ نہ ہو.
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
خلیج کے اخبار گلف نیوز کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ اس نے بھرپور فوجی کاروائیوں سے اپنی سرزمین پر تمام دہشت گرد گروپوں بشمول حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانوں کا خاتمہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ہونے والے تشدد کو پاکستان سے نہیں جوڑا جا سکتا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی.
خلیجی اخبار گلف نیوز کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں 75,000 سے زائد شہریوں کے جانی نقصان کے علاوہ $123 ارب سے زائد کا مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا. پاکستان کے ان دعووں کے باوجود امریکہ کا الزام ہے کہ اسلام آباد دہشت گردوں خصوصاً افغانستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث عناصر کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے سے روکنے کے لیے سنجیدہ اقدام نہیں کر رہا، لیکن اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتا ہے. گزشتہ ہفتے ہی واشنگٹن میں نائب امریکی صدر مائیکل پینس نے پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کہا تھا کہ پاکستان طالبان اور دیگر عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ مزید مربوط انداز میں کام کرے. وائٹ ہاؤس کے مطابق مائیک پینس نے صدر ٹرمپ کے اس مطالبے کو دہرایا تھا کہ پاکستانی حکومت اپنی سرزمین استعمال کرنے والے طالبان، حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے معاملے پر مزید توجہ دے. پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ اگر امریکہ انہیں قابل عمل انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے تو وہ اس پر ضرور کارروائی کریں گے. خلیجی اخبار سے اپنے انٹرویو میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے بھی یہی موقف دہراتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ہونے والے تشدد کو پاکستان سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ان کے بقول افغانستان میں امن کو یقینی بنانے کے لیے وہاں حکومت کی عملداری سے آری علاقوں میں افغان اور بین الاقوامی فورسز کو ہی دہشت گردوں سے پاک کرنا ہوگا۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر نواز جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
اب ایک ہمیں کہتا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ بالکل نہیں کر رہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس امریکن کی جو انٹرنل کنفیوژن ہے یا افغان پالیسی کنفیوژن ہے اس پہ زیادہ ورڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔
پاکستانی فوج کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف جاری کارروائیوں کی بدولت پاکستان میں بدامنی میں قابل ذکر کمی آئی ہے، جبکہ عسکریت پسندوں کی سرحد کے آر پار آزادانہ نقل و حرکت کو روکنے کے لیے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ لگانے اور نئی چوکیاں قائم کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں قید خیبر پختونخوا کے 24 افراد کے لواحقین نے حکومت سے ان افراد کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پیر کو پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گرفتار افراد کے رشتے داروں نے بتایا کہ ان کا تعلق پشاور، چارسدہ، سوابی، نوشہرہ، مردان اور صوبے کے دیگر اضلاع سے ہے۔ لواحقین نے دعویٰ کیا کہ تمام گرفتار افراد چند سال قبل محنت مزدوری کے لیے افغانستان گئے تھے، جہاں وہ وہاں لاپتہ ہو گئے تھے۔ بعد ازاں ان افراد کے رشتے داروں کی کوششوں اور رابطوں سے معلوم ہوا کہ انہیں افغان حکام نے مختلف الزامات کے تحت گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر رکھا ہے۔ پریس کانفرنس میں شریک اکبر علی، خیر الرحمان اور سجاد خان نامی افراد نے بتایا کہ وہ خود اپنے قید رشتے داروں سے ملنے کابل گئے تھے اور وہاں افغانستان کی عدالتوں اور حکام کو ان افراد کی رہائی کے لیے درخواستیں بھی دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ افغان عدالتیں ان میں سے بعض افراد کی رہائی کا حکم بھی دے چکی ہے، مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں رہا کرنے کے بجائے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔
ہم نے افغانستان جا کر وہاں کے قانون کے مطابق اپنے عزیز و اقارب کی رہائی کے لیے تمام تر وسائل بروکار لاتے ہوئے وہاں کی عدلیہ نے معمولی سزائیں دے کر رہائی کے احکامات تک جاری کر دیے۔ تاہم برسوں برس گزرنے کے باوجود ہمارے پیاروں کو ابھی تک رہائی نصیب نہ ہوئی۔
گرفتار افراد کے لواحقین کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ تمام افراد پاکستان کی شہری ہے، لہذا حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر اعلی کے مشیر شوکت علی یوسفزئی نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی اس معاملے پر صوبائی حکومت سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شمالی کوریا کے جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ سربراہ بات چیت کی تفصیلات اور ایجنڈے کو طے کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے، جس میں شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے کے لیے معاہدے پر کام ہوگا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے بین الکوریائی سربراہی بات چیت کے لیے راستہ کھولتے ہوئے جوہری طور پر غیر مسلح ہونے پر مذاکرات کا عندیہ دیا تھا اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے کہا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اس تحقیقات پر دوبارہ حملہ کیا ہے جو سن 2016 کی انتخابی مہم کے روس سے گٹھ جوڑ کے بارے میں کی جا رہی ہے اور اسے انہوں نے مفادات کے خلاف انتقامی کارروائی قرار دیا۔ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی تحقیقات کے خلاف اس کے چند گھنٹے بعد آیا ہے، جب وائٹ ہاؤس کے وکیل ٹی کوپ نے کہا تھا کہ صدر ملر کو برطرف کرنے کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا۔ کوپ کا کہنا تھا کہ میڈیا کی قیاس سرائیوں اور متعلقہ سوالات کے جواب میں وائٹ ہاؤس نے ایک بار پھر تصدیق کی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ خصوصی کونسل رابرٹ ملر کو برطرف کرنے کے بارے میں غور نہیں کر رہے۔ اختتام ہفتہ صدر ٹرمپ نے خصوصی کونسل رابرٹ ملر پر یہ الزام لگاتے ہوئے حملہ کیا تھا کہ وہ اس تحقیقات میں جانبداری برت رہے ہیں جو امریکہ کے سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ اختتامی ہفتہ کے ٹویٹ پیغامات میں ٹرمپ نے پہلی مرتبہ براہ راست ملر کا نام لے کر ان پر تنقید کی. ٹرمپ نے ایف بی آئی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو میکے پر بھی حملہ کیا, جنہیں جمعے کو دیر گئے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے اس وقت برطرف کر دیا تھا جب ان کی ریٹائرمنٹ اور پوری پینشن وصول کرنے میں 26 گھنٹے رہ گئے تھے. ٹرمپ نے کہا کہ جیمز کومی اور میکیب نے میرے ساتھ گفتگو کو جو ذاتی تحریری نوٹ ظاہر کیے ہیں وہ جھوٹے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ بات چیت میں وہ کبھی تحریری نوٹ نہیں لیتے تھے. سیکیورٹی اور تعاون کی یورپی تنظیم کا کہنا ہے کہ روسی صدارتی انتخابات روایتی منظم انداز میں منعقد کیے گئے, لیکن ان میں حقیقی مقابلے کا فقدان تھا. تنظیم کا کہنا تھا کہ ٹرن آؤٹ کے بارے میں شدید کوششوں کے بعد شہریوں نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے, لیکن بنیادی حقوق پر پابندیوں اور امیدواروں کی رجسٹریشن پر پابندیوں کے باعث سیاسی گہمے گہمی اور مقابلے کا ماحول پیدا نہیں ہو سکا. صدر ولادیمیر پوٹن نے 7 امیدواروں کو واضح شکست دینے کے بعد بلند آہنگ فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. روس میں ہونے والے انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان پیر کش کو دیر گئے متوقع ہے, تاہم اطلاعات کے مطابق موجودہ صدر نے واضح برتری حاصل کر لی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایزابیلی چاوچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
ولادیمیر پوٹن مزید 6 سال کے لیے روس کے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے. طویل مدت تک روس پر حکمرانی کرنے والے یہ دوسرے حکمران ہیں. ان سے قبل جوزف اسٹالن نے ان سے ذرا زیادہ عرصے کے لیے روس پر حکومت کی تھی. حتمی نتائج کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے, تاہم ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں جمع اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر پوٹن نے اپنی فتح کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی جیت دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ عوام نے ان پر ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے.
ویجو و تم دویریہ ای نادیژدو نادیژدو ناشخ لیڈی نا تو شتو می بودیم رابوتیت تاک ژو نپریژونا تاک ژو اتویسٹونا.
روسی صدر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ میں اعتماد اور امید کی فضا دیکھ رہا ہوں. عوام کو ہم سے توقع ہے کہ ہم اسی شدت سے اور ذمہ داری سے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے مزید کامیابیاں حاصل کریں گے. صدر پوٹن نے کہا کہ ہم مل جل کر روس کا نام روشن کریں گے. صدر پوٹن کی تازہ مدت سن 2024 میں ختم ہوگی اور اس سال ان کی عمر 71 برس ہو جائے گی. روس کے مرکزی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پوٹن نے اب تک کے نتائج کے مطابق 76.6% ووٹ حاصل کیے ہیں. ان کے مد مقابل امیدوار خاصے کمزور تھے اور انہیں کسی سخت مقابلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ان کے ایک مضبوط مخالف الیگزائی نیولنی کو انتخاب میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا, جس پر انہوں نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا. اس انتخاب میں ووٹوں کی دھاندلی کے بارے میں بھی اطلاعات ملی ہیں, جن کو الیکشن کمیشن نے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے اور کہا ہے کہ وہ ایسی شکایات کی تحقیق کریں گے. اس انتخاب کا جائزہ لینے والی یورپی پارلیمنٹ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں حکومت جو چاہتی تھی اس نے حاصل کر لیا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی کے زیر قبضہ شام کے قصبے افرین میں ہونے والے ایک دھماکے میں 7 شہری اور فری سیرین آرمی کے 4 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی اناتولیا کے مطابق دھماکہ ایک 4 منزلہ عمارت میں اس وقت ہوا جب ترکی کے حمایت یافتہ جنگجو اس کی تلاشی لے رہے تھے. خبر رساں ادارے نے الزام لگایا ہے کہ بم دہشت گردوں نے عمارت میں نصب کیا تھا, جس کے دھماکے سے نزدیکی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. ترکی کی فوج اور اس کے حامی شامی جنگجوؤں نے اتوار کو افرین کا قبضہ شامی کرد جنگجوؤں سے چھیننے کا دعویٰ کیا تھا, جو شام کے شمال مغرب میں ترکی کی سرحد کے نزدیک واقع ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے پیر کے روز دعویٰ کیا کہ وہ انقرہ کا فوجی آپریشن شام میں کردوں کے مزید مضبوط گڑھوں تک بڑھا دیں گے, جس نے اس سے پہلے کردوں کو افرین کے محصور علاقے سے نکال دیا تھا. اردوان نے کہا کہ ترک فورسز شام کے شہر مامبیچ کو نشانہ بنائیں گی. اس کے ساتھ عین العرب, جسے کوبانی بھی کہا جاتا ہے, اور دریائے فرات کے مشرق پر ترک شام سرحد کے دوسرے علاقوں پر قبضہ کریں گے. یہ توسیعی لڑائی امریکہ کے ساتھ تنازع کو بڑھا سکتی ہے. یہ سرحدی علاقہ امریکی پشت پناہی والی شامی کرد فورسز کے کنٹرول میں ہے. اس سے پہلے شام میں ترکی کی حمایت یافتہ مسلح مقامی دستوں نے افرین شہر کا کنٹرول سنبھال لیا. وائس آف امریکہ کے ضلع تسکا ہوک کی رپورٹ, مبشر علی زیدی کی زبانی.
ترک فوج کی قیادت میں مسلح دستے اتوار کو کسی مقابلے کے بغیر افرین شہر میں داخل ہو گئے. شام کے اس شمالی علاقے کا قبضہ ترکی کے لیے اہمیت کا حامل ہے جو مستقبل میں آزاد کرد ریاست کا قیام روکنا چاہتا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے فتح کا اعلان کیا. بیشتر دہشت گرد پہلے ہی دم دبا کر بھاگ چکے تھے. ہماری اسپیشل فورسز اور فری سیرین آرمی ان کی بقایا جات کا صفایا کر رہی ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ شامی کرد ملیشیا وائی پی جے کا تعلق کلدم کردستان ورکرز پارٹی سے ہے. ترکی کی حمایت یافتہ ملیشیا کے جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ وہ شام میں ہر جگہ کردوں کا مقابلہ کریں گے. افرین سے چند دنوں میں لگ بھگ 2.5 لاکھ افراد جان بچا کر ان علاقوں کی طرف بھاگے ہیں جو ابھی تک کردوں کے قبضے میں ہیں یا جن پر شامی حکومت کی عملداری برقرار ہے. انخلا اتوار کو بھی جاری رہا جبکہ شہر بارودی سرنگوں کے پھٹنے سے دھواں دھواں ہو رہا تھا. ترکی میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ ترکی کی جانب سے شام میں کردوں کی نسل کشی کی مذمت کریں. کردوں کی ہمدرد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون ساز بردان اوزترک ان کی آواز بنے.
We call on the United Nations European Council,
ہم اقوام متحدہ, یورپی یونین, یورپی پارلیمان, اتحادی افواج, مسلمان ممالک اور عمومی طور پر بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ افرین میں المیہ فوری طور پر روکنے کے لیے اقدامات کریں اور شہر میں داخل ہونے والے تمام مسلح دستوں کی واپسی یقینی بنائیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ افرین پر ترکی کے حملے میں سینکڑوں شہری مارے گئے لیکن ترک حکومت نے اس کی تردید کی ہے. ترک سرحد کے قریب شامی شہر گمیشلی میں کردوں نے افرین میں شہریوں کی ہلاکت کے خلاف مظاہرہ کیا اور اپنا آبائی علاقہ واپس لینے کا عزم ظاہر کیا. ترکی افرین میں 1000 سال بھی بیٹھا رہے تب بھی ہم اس سے لڑیں گے اور مار بھگائیں گے کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے اور ان کا یہاں کچھ بھی نہیں. یہ تھے مظاہرے میں شریک ایک کرد کے الفاظ. امریکہ شام میں گھس آنے والے داعش کے دہشت گردوں کو نکالنے کے لیے کردوں کی مسلح تنظیم وائی پی جے کی حمایت کرتا ہے اور اس بات نے امریکہ اور ترکی میں خلیج پیدا کی ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے سائنس اور ثقافت کے ادارے یونیسکو نے دنیا میں میٹھے صاف پانی کی فراہمی کے بارے میں ایک نیا تحقیقی مطالعہ کیا ہے اور اس نئی رپورٹ کے مطابق اس کے لیے عالمی سطح پر کوششیں درکار ہیں. پیرس سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا برائن کی رپورٹ. اسد نذیر کی زبانی.
دنیا بھر میں آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پانی کی طلب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یونیسکو نے 19 مارچ کو برازیل میں پانی کے مسئلے پر عالمی کانفرنس کا اہتمام کیا اور اس میں یونیسکو کی طرف سے ایک نئی رپورٹ جاری کی گئی. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں پانی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے, صاف اور میٹھے پانی کی فراہمی کو بہر صورت بڑھانا ہوگا. اس سلسلے میں حکومتوں کو معقول منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. رپورٹ کے مطابق پانی کی طلب میں ہر سال 1% اضافہ ہو رہا ہے. اب تک بہت سے ممالک پانی کی فراہمی کے لیے روایتی طریقوں اور وسائل پر انحصار کرتے ہیں, لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی کے نئے ذخائر بنائے جائیں, آبپاشی کے لیے نہریں تعمیر کی جائیں اور پانی صاف کرنے کے نئے پلانٹس لگائے جائیں. یونیسکو کے ورلڈ واٹر اسسمنٹ پروگرام کے کوآرڈینیٹر اسٹیفن یولین بروک کہتے ہیں,
گرین سولوشنز کین میٹ سیورل واٹر مینجمنٹ آبجیکٹیوز ایٹ دی سیم ٹائم.
صاف اور میٹھے پانی کا حصول اسی صورت میں ممکن ہے جب پانی کی فراہمی کے لیے معقول منصوبہ بندی کی جائے. پانی کے انتظامات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ رسائی کے نظام میں بھی بہتری لائی جانی چاہیے. صاف اور میٹھے پانی سے دیہی آبادی کو بالخصوص بہت فائدہ پہنچے گا اور ماحول بھی بہتر ہوگا. یونیسکو کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ روایتی طریقوں اور وسائل کو جاری رکھتے ہوئے نئے ذرائع حاصل کیے جائیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان منگل کے روز واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. سعودی عرب میں حالیہ اصلاحات کے پس منظر میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے؟ ماہرین سے گفتگو مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں سنیے.
ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے واشنگٹن کے اس دورے سے پہلے سعودی عرب میں بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو اس ملک کی داخلہ پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہیں. ویژن 2030 کے نام سے شروع کیا جانے والا پروگرام سعودی معاشرے میں کھلے پن کی جانب ایک قدم سمجھا جا رہا ہے. سعودی عرب میں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے تجزیہ کار چودھری نعمان ظفر کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اقتصادی اصلاحات مہارات میں اضافہ، پولیس کے اختیارات میں کمی، خواتین کے لیے معاشرتی پابندیوں میں نرمی اور ایک نیا اور جدید شہر بسانے کے اقدامات سعودی عرب کا ایک نیا رخ سامنے لا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان سب اقدامات کے ساتھ اقتدار پر مضبوط گرفت شہزادہ محمد کو امریکہ کے دورے میں بھرپور اعتماد فراہم کرے گی۔
اسی چیز کو اور مضبوط کرنے کے لیے، کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے یہ امریکہ کا جو دورہ بہت اہم ہے، جس میں یہ امریکن سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور امریکہ کے جو بزنس کے جو لوگ ہیں اور امریکہ کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے سامنے اپنا بیانیہ پیش کیا جائے گا اور سعودیہ کا جو امپریشن ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوشن کے ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں تبدیلیاں خوش آئند سہی، مگر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہاں تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں اور اب سعودی عرب کے لیے اپنی معیشت کا انحصار تیل کے علاوہ دیگر شعبوں پر کرنا ضروری ہے۔
ابھی تک جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کا بیسک مقصد یہی ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ سے اسٹریٹجک سپورٹ، جس میں ملٹری ہارڈ ویئر اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ چاہے گا۔
ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری تنازع پر صدر ٹرمپ کے تحفظات نے ان خدشات کو بھی جنم دیا ہے کہ اگر امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو گیا تو ہو سکتا ہے ایران اپنا ایٹمی پروگرام دوبارہ فعال کر دے۔ چنانچہ شہزادہ محمد نے کہا ہے کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنایا تو سعودی عرب بھی بنائے گا۔ نعمان ظفر کہتے ہیں
تو اسی حوالے سے میرے خیال میں سعودی عربیہ نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے۔ ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ایرانی پریزنس ہے گلف میں۔
تاہم ڈاکٹر اقبال کے خیال میں سعودی عرب ابھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا،
اس کی کیپیبلٹیز بڑی لمیٹڈ ہیں، اس کے پاس نہ تو ٹیکنالوجی ہے اور نہ انڈیویجولز ہیں نہ سکلز ہیں۔
شہزادہ محمد کے دورے کا بڑا مقصد سعودی عرب کے لیے امریکی جدید ٹیکنالوجی کا حصول اور سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کرنا بھی ہے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ امریکی سرمایہ کار ہو سکتا ہے اپنے ہی ملک میں سرمایہ کاری میں زیادہ دلچسپی لیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والا ڈراما سیریل آخری اسٹیشن سات ایسی خواتین کی زندگیوں کی عکاسی کر رہی ہیں جنہوں نے انتہائی مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور روشن مستقبل کی طرف سفر شروع کیا۔ اس کی مصنفہ آمنہ مفتی اور ڈائریکشن سرمد سلطان کوسٹ نے کی ہے، جبکہ پروڈکشن ایک غیر سرکاری تنظیم کشف فاؤنڈیشن نے کی۔ اس فاؤنڈیشن نے اس سے پہلے بھی معاشرتی اور سماجی مسائل کو اجاگر کرنے پر ڈرامے تیار کیے ہیں۔ ڈرامہ سیریل آخری اسٹیشن سات اقساط پر مشتمل ہے، جس میں جسم فروشی، گھریلو تشدد، مالی مشکلات، ایچ آئی وی ایڈز جیسے معاشرتی مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی ہدایت کار آمنہ مفتی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں نے لکھنے کی ابتدا شاعری سے کی تھی، تو شاعری میں تو آپ کو پتا ہے موضوع و مضمون، عشق و عاشقی، محبت، یہ دل وصال، یہ چیزیں، تو میری بڑی خواہش تھی ہمیشہ کہ میں ان سافٹ ٹاپکس کو، ان چیزوں کو ٹچ کروں، لکھوں۔ لیکن وہ جیسا کہ فیض نے کہا ہے نا کہ تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، تو یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اب اس کا جو آزار ہے اس کا چارہ سوائے یہ نشتر چلانے کے کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے بڑے دکھ سے، تکلیف سے یہ چیزیں لکھی۔
وہ کہتی ہیں کہ میں اسی معاشرے میں رہتی ہوں اور خواتین کے حوالے سے ہمارا معاشرہ غیر متوازن ہے،
اور ایسا تھا نہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا چلا گیا۔ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے تو ان کے ہم ایک فائنل سلوشن کی طرف، ایک حل کی طرف آخر کار ہم جائیں گے اور سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو چینج لائیں گے، جس سے یہ جو ڈس بیلنس ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے، یہ ہمارے یہاں شاید آنے والی نسل میں ختم ہو جائے۔
آمنہ کہتی ہے اس قسم کے ڈراموں سے معاشرے کے افراد کے رویوں میں تبدیلی آئے گی۔
تو میرا پیرہن، میں تیری پیرہن، راہبر تو میرا، چارہ گر میں تیری، نہ میں باندھی کسی کی، نہ جاگیر ہوں، ہم نفس ہوں تیری، ہم سفر ہوں تیری، جس پہ مل کے چلیں وہ سڑک چاہیے، مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے، کتنی صدیوں سے میں ڈھونڈتی ہوں اسے، ایک وہ بستی جہاں مجھ سے انصاف ہو، بے بسی اور تشدد سے یکسر الگ، ایک ایسی فضا جو کہ شفاف ہو، آئینے کو میرے اب چمک چاہیے، مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے.
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ کی صحت بہجت تھاسر خدمت ہے. آج کل عالمی سطح پر بہت سے دن منائے جاتے ہیں جو کسی خاص موقع یا نظریے کی توثیق کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے منائے جاتے ہیں. اسی طرح 16 مارچ کا دن انٹرنیشنل سلیپ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی سونے یا نیند کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ مختلف جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رات کو آپ آرام دہ نیند سوتے ہیں تو اس سے ہماری صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اور تحقیقکار کہتے ہیں کہ نیند یاداشت اور سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے. امریکہ کی صحت کے قومی ادارے میں نیشنل سینٹر آن سلیپ ڈسارڈرز ریسرچ کے ڈائریکٹر مائیکل ٹویری کہتے ہیں کہ رات کو اگر آپ اچھی طرح سوچتے ہیں تو اس سے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے. خیر یہ تو رات کی نیند کی بات ہوئی. دن کے دوران کچھ دیر کی نیند یا آرام کرنا نیپنگ کہلاتا ہے. نیپ لینے یا دن کے اوقات میں مختصر وقت کے لیے سو جانے کے فائدے بھی بے شمار ہیں. ان سے ہمارے ذہن تازہ دم ہو کر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. گزشتہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دن کے دوران مختصر وقت کی نیند یا نیپ سے نوزائیدہ بچوں اور کچھ بڑے بچوں کو سیکھنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ بالغ افراد کی بھی ذہنی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے. جائزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے بڑی عمر کے افراد میں بھی اسی نیند کی وجہ سے عمر کے ساتھ متاثر ہونے والی یاداشت کو بھی بہتر بنانے میں مدد ملے. بیشتر امریکی دن کے دوران تھوڑے وقت کے لیے سوتے یا پھر نیپ لیتے ہیں، لیکن امریکہ میں ایک تہائی بالغ افراد انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہیں. امریکہ میں امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے مراکز یا سی ڈی سیز کا کہنا ہے کہ 5 کروڑ سے 7 کروڑ امریکی نیند کے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں. ممکن ہے ایسے افراد کو دن کے دوران سونے سے اس حد تک فائدہ نہ ہوتا ہو جتنا کہ عام صحت مند شخص کو ہوتا ہے. صحت کے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ بالغ افراد کو روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند درکار ہے. جو لوگ محض 5 گھنٹے سوتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہوں کہ وہ دوسرے اوسط لوگوں سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن اب یہ نظریہ ممکن ہے تبدیلی ہو رہا ہو. اب بیشتر دفاتر میں بھی نیپنگ رومز کی سہولت دی جاتی ہے، اور امریکہ کے متعدد شہروں میں واشنگٹن ڈی سی سمیت نیپنگ کیفے بھی متعارف کرا دیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں دن کے دوران نیند کرنے کو ایک لگژری تصور کیا جائے، لیکن دنیا کے کئی اور حصوں میں بھی یہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. مثال کے طور پر چین کو ہی لیجیے. وہاں عمر اور ملازمت سے قطع نظر عام طور پر بیشتر افراد دن کے دوران مختصر وقت کے لیے نیند کرتے ہیں. جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دن میں 1 گھنٹے کے لیے سوتے ہیں ان کی ذہنی کارکردگی ان افراد کے مقابلے میں بہتر ہو جاتی ہے جو سوتے نہیں. نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کی ایک اور تجویز ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت سونے میں دقت ہوتی ہو تو پھر دن کے دوران آپ کو سونے کا وقت کم کر دینا چاہیے اور دوپہر کو 3 بجے سے پہلے سونا چاہیے. تو جناب، اب آپ غور کیجئے، دن کے دوران نیند لینے سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بیزا جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds for building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر زبیر الطیب. خالد حمید بھی آپ سے اب اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں.